بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. محترم سامعین, اس کتاب کا نام ہے جادو اور آسیب کا کامیاب علاج. اس کو تالیف کیا ابو منظر خلیل ابراہیم نے. تقدیم وحید عبد السلام بالی. اردو ترجمہ ابو المکرم عبد الجلیل رحمہ اللہ اور محمد اقبال عبد العزیز حفظہ اللہ تعالی نے. اشاعت دارالسلام. یہ کتاب کل 406 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.asuffa.org www.asuffa.org. سامعین محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کتاب ایک انسانی کوشش ہے اور انسانی کوشش میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. باتقاضائے بشریت اس کتاب میں اگر کوئی بات خلاف حقیقت بیان ہوئی ہو یا دوران ریکارڈنگ لفظی غلطیاں ہو جائیں تو دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان خطاؤں سے درگزر فرمائے. بے شک اللہ ہی خطاؤں کو معاف کرنے والا درگزر فرمانے والا ہے. عرض ناشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. عصر حاضر میں جہاں بے شمار دیگر فتنوں نے جنم لیا, وہیں یہ فتنہ بھی پورے زور و شور سے سامنے آیا کہ جادو اور جنات و اسیب سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کے علاج کے لیے کتاب و سنت کے بیان کردہ طریقوں سے ہٹ کر بے شمار لوگ شیطانی اور تلسماتی کرشموں کے ذریعے ایسے مریضوں کا علاج کرتے نظر آتے ہیں جن کی اکثریت تو محض وہم و خیال کے زیر اثر خود کو مریض سمجھتی ہے, مگر کچھ لوگ واقعی ان جناتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنی کم علمی, نادانی اور عقیدہ کی کمزوری کے باعث ایسے شعبدہ بازوں اور فتنہ گروں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جو نہ صرف ان کا پیسہ برباد کرتے ہیں بلکہ دین اور ایمان کو بھی غارت کر دیتے ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر دارالسلام اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ لوگوں کو شریعت کی روشنی میں درست رہنمائی فراہم کی جائے اور انہیں شیاطین جنوں انس کی فتنہ سامانیوں سے آگاہ رکھا جائے تاکہ علماء سو جاہل صوفیہ کہاں نجومی اور مال و دولت کے پجاری ان کی دولت اور عزت پر ڈاکہ نہ ڈال سکیں اور وہ ان تمام شیطانی کارندوں سے محفوظ رہ سکیں جنہوں نے اپنا جال اس کرۂ ارضی میں ہر طرف پھیلا رکھا ہے. زیر نظر کتاب مصر کے ایک نوجوان عالم ابو منظر خلیل بن ابراہیم امین کی تالیف جمیل ہے جنہوں نے ایک جدید انداز سے جناتی بیماریوں کے لیے کتاب و سنت سے علاج کے مختلف طریقے نقل کیے ہیں. اسے اردو کالم میں ڈھالنے کا کام ہندوستان کے بطل جلیل مولانا ابو المقرم عبد الجلیل نے شروع کیا, مگر دائی اجل نے انہیں کام مکمل کرنے کی فرصت نہ دی. وہ نصف سے زیادہ کتاب کا ترجمہ کر چکے تھے کہ شدید طور پر بیمار ہوئے. ریاض کے مرکزی ہسپتال میں مرض کی تشخیص ہوئی تو انکشاف ہوا کہ وہ کینسر کے مہلک مرض میں مبتلا ہیں, چنانچہ انہیں ہندوستان منتقل کر دیا گیا. وہیں 20 دسمبر 2004 کو اپنے مال کے حقیقی کی طرف لوٹ گئے. ان کے بعد دارالسلام کے مرکز علمی کے مدیر قاری محمد اقبال عبد العزیز نے باتوفیق الہی اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان دونوں مترجمین کو جزائے خیر سے نوازے. کتاب کی کمپوزنگ اور ڈیزائننگ کا کام بھی دارالسلام ریاض ہی میں ہوا. متی اللہ, طاہر حسین اور نجم المجید نے اس کام کو باطریق احسن نبھایا. کتاب پر نظر ثانی اور مراجعہ و توسیع اور تخریج احادیث کا کام بھی قاری محمد اقبال عبد العزیز نے انجام دیا. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات سے راضی ہو جنہوں نے اس کار خیر میں کسی طرح بھی تعاون کیا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لوگوں کے لیے باعث نفع اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے, آمین. عبد المالک مجاہد, مدیر دارالسلام, 10 ذوالقعدہ 1428 ہجری. تقدیم از قلم وحید عبد السلام بالی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قرآنی علاج ایک عرصہ دراز تک متروک و مہجور رہا، اوروں کی تو بات ہی الگ ہے، اہل علم میں سے محدود چند ہی اسے جانتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ کہانوں اور جادوگروں تک محدود ہو کر رہ گئے اور شعبدہ بازوں اور فریبیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ کی مشیت ہوئی کہ اس نے اس کام قرآنی علاج کے لیے کچھ مخلص دایان کو توفیق بخشی، جنہوں نے اس طریقہ علاج کے مٹنے اور ختم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ اور عام کیا۔ یہ قرآنی معالجین اپنے علاج و دعا پر کوئی اجرت نہیں چاہتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طلبگار ہوتے ہیں، جو دنیا و آخرت سب کا مالک ہے۔ اس بیداری کے بعد جادوگروں اور فریبیوں کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا، لوگوں کے اندر بھلے برے کی تمیز پیدا ہوئی اور وہ قرآنی علاج کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ ایسے سینکڑوں مریض صحت یاب ہوئے جو سالہا سال سے ہسپتالوں کا چکر لگا رہے تھے، ایسے سینکڑوں مریضوں کو شفا ملی جو مہینوں سے نفسیاتی شفا خانوں میں گھوم رہے تھے، ایسے بے شمار لوگوں کا علاج ہوا جو عرصہ دراز سے جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر کتنے خاندان حزن و غم کے بعد مسکرا اٹھے، کتنے جوڑے جدائی کے بعد آپس میں مل گئے، یعنی خامد بیوی، کتنے پاگل بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گئے، اپنی بیویوں سے محروم کتنے لوگ اپنی فطری حالت پر واپس لوٹے، کتنے بے چین لوگوں کو راحت و سعادت نصیب ہوئی، اور اسی طرح کے بے شمار واقعات سامنے آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ مخلص قرآنی معالجین اپنے علاج پر کسی شکریہ اور اجرت کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقصد سچی دعا کرنا، نیز جادوگروں اور شعبدہ بازوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کے عقیدے کو بچانا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ جادوگروں اور کہنوں سے مسلم خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے، غرض یہ کہ یہ علاج پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طالب ہوتے ہیں اور اپنے اس علاج کو مریضوں پر صدقہ کرتے ہوئے ان سے دعا کی امید رکھتے ہیں۔ انہی مخلصوں کے نام، انہی زاہدوں کے نام، بلکہ انہی مجاہدوں کے نام میں اپنی طرف سے ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں اور رب ارض و سماوات سے دعا کرتا ہوں کہ وہ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور ان کے عمل کو صدق و اخلاص سے مزین فرمائے۔ پھر اس موضوع پر پے در پے اتنی کتابیں اور رسالے سامنے آئے کہ دیگر کتابوں کے درمیان انہوں نے اپنی جگہ بنا لی، باوجود یہ کہ ابھی بہت سے پہلو اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو زیر بحث نہیں آ سکے ہیں، لیکن کل میسر لما خلق له، ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ برادرم خلیل فقائی، اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے، ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر عملی اور نظریاتی دونوں پہلوؤں سے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بہت سارے مریضوں کو شفا عطا کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ انہیں اجر عظیم سے نوازے، اور آج وہ میرے سامنے اس موضوع پر ایک کتاب پیش کر رہے ہیں جس کا نام انہوں نے الترک الحسان فی علاج امراض الجان رکھا ہے۔ میں نے اس کتاب کو دیکھا تو بعض اعتبار سے اس کے اندر جدت بھی نظر آئی، اور قرآنی علاج میں مریض اور معالج دونوں کے لیے یکساں طور پر اسے معمن اور مفید بھی پایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعہ وہ انہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور انتقال کے بعد اسے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور آخرت میں یہ کہہ کر ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں کہ اے ابو منظر، مسلمانوں کی بھلائی میں رواں دواں رہو، ان کے مریضوں کا علاج کرتے رہو، ان کے کمزوروں کا تعاون کرتے رہو، شاید تمہیں کوئی سچی اور مخلص دعا نصیب ہو جائے، اور تمہارا شعر یہ ہونا چاہیے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو اس اللہ کے پاس ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ سورہ الشورا آیت نمبر 109 127 145 164 180۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. سورہ ہود آیت نمبر 88. اور اللہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے ہمارے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. وحید عبدالسلام بالی، ابہا، سعودی عرب، 19/8/1413 ہجری. مقدمہ از مؤلف. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 102. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. سورہ النساء آیت نمبر 1. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کہو تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی. سورہ الاحزاب آیت نمبر 71-70. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تم اس کی بڑائی بیان کرتے رہو. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اس کے سوا کوئی رب نہیں. اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ غالب ہے جو اپنے غلبہ کے زور سے ہر مخلوق کو زیر نگیں کیے ہوئے ہے. وہ پست کرنے والا اور بلندی عطا کرنے والا ہے، وہ جسے پست کر دے اسے کوئی بلند کرنے والا نہیں، اور جسے بلندی عطا کر دے اسے کوئی پست کرنے والا نہیں. وہ جسے نقصان میں ڈال دے اسے کوئی نفع دینے والا نہیں، اور جسے نفع بخش دے اسے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. وہ جس سے اپنا فضل روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے عطا کر دے اس سے کوئی چھیننے والا نہیں. ساتوں آسمانوں پر اور ساتوں زمینوں پر اور ان کے درمیان رہنے والی تمام مخلوق اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اللہ نے جسے بلندی عطا کی ہے اسے پست کر دیں، یا اللہ جسے نفع دینا چاہے اسے نقصان پہنچا دیں، یا اللہ نے جس سے اپنا فضل روک رکھا ہے اسے دے دیں، تو یہ ان کے بس سے باہر ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 17. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے، رسول اور بشیر و نذیر ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ نے رسالت کی، کما حق کا تبلیغ فرمائی، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں بھرپور جہاد کیا۔ آپ نے توحید کا پرچم اٹھایا تو توحید کی عمارت سربلند ہوئی اور اس کی روشنی پھیلی۔ شرک کے جھنڈے کو سرنگوں کیا تو شرک کی طاقت ٹوٹی اور اس کے شعلے بجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، قرآن کریم اور شرعی دم کے ذریعہ علاج کرنے والوں کی وسیع حد تک شہرت ہو چکی ہے۔ اس موضوع کو شروع میں عوام الناس کی طرف سے عموماً اور مرض میں مبتلا لوگوں کی طرف سے خصوصاً بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ قرآنی علاج کے عام ہونے اور معالجین کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ہی جنات کے موضوع پر کتابیں اور اخباری مضامین بھی سامنے آئے۔ چونکہ اس موضوع کا تعلق ایک غیبی دنیا سے ہے اور پہلے نمبر پر لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہے، اس لیے لوگ ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کتابیں خوب پھیلیں، قرآنی علاج پر لوگوں کی مزید توجہ ہوئی اور اسلامی ممالک میں معالجین کی تعداد بڑھی۔ معالجین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بعض کے یہاں تجربات کی کمی کے ساتھ ہی اس علاج کے کچھ منفی پہلو بھی ظاہر ہوئے اور اس حساس موضوع پر کتابیں اور اخباری مضامین خصوصاً کویتی پرچوں میں سامنے آئے۔ یہ کتابیں اور یہ مضامین اپنے اندر بھلے برے کی تمیز کے بغیر رتب و یابس اور حق و باطل سب کچھ سموئے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے اس قرآنی علاج اور معالجین کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ کوئی تنقید کرنے والا ہے تو کوئی مداح و ستائش کرنے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مداح ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے اور جو ناقد ہے اس کے پاس بھی وجوہات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی حالت میں ایک منصف مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اس موقع پر ایک منصف مسلمان کو مبنی برحق موقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم امت حق ہیں اور ہمیں حق کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ وسط موقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم امت وسط ہیں۔ انصاف کا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عدل و انصاف والی امت ہیں۔ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، کسی قوم کی عداوتوں میں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ حق اور عدل و انصاف کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور شرعی دم کے ذریعے علاج کرنا در حقیقت ایک سنت نبوی کا احیاء ہے جسے لوگ ترک کر چکے تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اسے ہجر قرآن یعنی قرآن کو چھوڑ دینے میں شمار کیا ہے۔ فرمایا، قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ اس سے علاج کرنا اور شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا جائے۔ الفوائد از امام ابن القیم، صفحہ نمبر 156۔ غرض یہ کہ قرآنی علاج ایک قطعی حقیقت ہے، کوئی جہل یا حاسد ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، بلکہ بعض امراض ایسے ہیں جن کا کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کہیں کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جس نے قرآن کے شفا ہونے کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ صرف دلوں کے لیے شفا ہے تو یہ ناقص تفسیر ہے، کیونکہ قرآن دل و جسم ہر ایک کے لیے شفا ہے۔ حق اور عدل و انصاف کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طریقہ علاج میں بعض غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ اس موضوع پر لکھی گئی بہت سی کتابوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض معالجین بھی نصیحت اور توجیہ ارشاد کے سخت حاجت مند ہیں، تاکہ یہ علاج لوگوں کے دلوں سے اپنی افادیت نہ کھو بیٹھے، بالخصوص اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اس علاج کے مادہ کی بڑی قدر و عظمت ہے، کیونکہ یہ روح زمین کی سب سے افضل کتاب قرآن کریم کا سب سے اشرف کلام ہے۔ اسی لیے میں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کے پیچھے میرے مندرجہ ذیل اہداف و مقاصد تھے۔ نمبر 1، اپنی طاقت کے مطابق ہر شخص اپنے آپ پر، اہل و عیال پر اور اہل خاندان پر دم کرے۔ نمبر 2، غلطیوں کی تلافی اور صحیح علاج کی رہنمائی کی کوشش۔ نمبر 3، عالم جنات سے متعلق لوگوں کے دلوں میں موجود خوف و وہم کا ازالہ۔ نمبر 4، بعض شرعی طریقوں کی رہنمائی جو علاج کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوئے۔ نمبر 5، جادوگروں، فریبیوں اور مزاروں کے پاس جانے سے روکنا اور ایسا کرنے والے کے لیے خطرات کی نشاندہی۔ نمبر 6، مسنون اذکار اور دعاؤں کی پابندی کی ترغیب اور یہ بتانا کہ یہ پابندی کرنے والے کی حفاظت کے عظیم ترین اسباب میں سے ہیں۔ اس کتاب کو میں نے پانچ فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ فصل اول، جنات و شیاطین کے بارے میں اہل توحید کا عقیدہ۔ اس فصل میں میں نے جنات کے بارے میں لوگوں کے مختلف اعتقادات بیان کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ مبالغہ امیز قصے کہانیوں کے نتیجہ میں ان کے ذہن میں اس غیبی مخلوق سے متعلق ایسے ایسے افکار راسخ ہو گئے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہی ان پر شدید خوف طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک موحد مومن کو اس سے کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو بھی خبریں اور واقعات سنتا ہے ان کو کتاب و سنت پر پیش کرتا ہے۔ اس فصل میں میں نے جنات کے سبب پیدا ہونے والے امراض ذکر کیے ہیں، اور مریض کے لیے خاص پروگرام بھی بتا دیا ہے تاکہ ہر شخص بذات خود اپنا اپنے اہل و عیال کا اور اپنے خاندان کا علاج کر سکے۔ فصل دوم، جادو اور جادوگر۔ اس فصل میں میں نے معاشرے پر اور جادوگروں کا چکر لگانے والوں کے عقائد پر جادوگروں کے خطرات بیان کیے ہیں، پھر جادو سے بچاؤ کے طریقے اور شرعی علاج ذکر کیا ہے۔ فصل سوم، نظر بد اور حسد کے بارے میں۔ یہ فصل نظر بد اور حسد کے بارے میں ہے۔ نیز اس سے بچنے اور حسد کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، پھر کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا علاج بتایا گیا ہے۔ فصل چہارم، بعض نفسیاتی امراض کے بارے میں۔ یہ وہ امراض ہیں جن کا اس کتاب کے موضوع سے گہرا ربط ہے، اور ان کے عوارض اور حالات جنات کے سبب پیدا ہونے والے امراض کے عوارض و حالات سے بڑی حد تک مشابہت رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے روحانی اور ایمانی علاج کا نفسیاتی طریقہ علاج سے بڑا ہی گہرا ربط ہے، اور ان دونوں علاجوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ نفسیاتی اور اعصابی امراض کے اسباب دو قسموں میں منحصر ہیں۔ الف، اندرونی اسباب جن کا تعلق مریض کے جسم اور اعضاء کے اندرونی حصہ سے ہے، جیسے دماغ، اعصاب اور غدود میں خلل واقع ہونا، یا بعض وٹامنز کی کمی وغیرہ، جو اتباع کے اختصاص میں سے ہے اور وہی اس کے علاج کے ماہر ہوتے ہیں۔ با، بیرونی اسباب جن کا تعلق مریض کے جسم سے کے خارج سے ہے، جیسے کسی عزیز کی گمشدگی یا ایسے دباؤ اور آزمائشوں سے واسطہ جن کے برداشت کی انسانی اعصاب طاقت نہیں رکھتے، پھر مکمل ایمانی حفاظت نہ پا کر وہ بعض نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے امراض کا مکمل علاج کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ مذکورہ بالا دونوں قسم کے اسباب باہم مرتبط ہیں۔ کاش اسلامی ممالک کے نفسیاتی شفا خانے اپنے یہاں قرآن کریم کے ذریعہ علاج کے شعبہ جات کھولنے کا تجربہ شروع کرتے۔ جب مریض آتا اور اتباع اس کا معائنہ کرتے، اس کی حالت دیکھتے اور اس کی اولین طبی تشخیص اور چیک اپ سے فارغ ہوتے، تو قرآنی معالج بھی قرآن پڑھ کر اس پر دم کرتا۔ اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے قرآن سے دم کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر مریض قرآنی دم سے اچھا ہو جاتا تو الحمدللہ، ورنہ مرض ظاہر ہونے کی صورت میں نفسیاتی طبیب اس کا علاج شروع کرتا۔ فصل کے اخیر میں میں نے ایمان کے شعبہ جات کی فہرست، بندہ مسلم جن احکام کا پابند ہے ان کی فہرست، منیحات کی فہرست اور کبیرہ گناہوں کی فہرست دے دی ہے، کیونکہ تحفظ اور علاج ہر اعتبار سے ان کا نفسیاتی طب و علاج سے ربط و ضبط ہے۔ فصل پنجم، جناتی امراض سے بچاؤ کے لیے اذکار اور تعوذات، جو شخص ان کی پابندی کرے یہ اس کے لیے مضبوط قلعہ ہیں۔ میں اللہ سبحانہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے اس عمل کو اپنی ذات کریم کے لیے خالص کرے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابو المنذر خلیل ابراہیم امین۔ فصل اول، جنات و شیاطین کے بارے میں اہل توحید کا عقیدہ۔ جنات کی تعریف، جنات و شیاطین کے بارے میں اہل توحید کا عقیدہ۔ جنات کے سبب لاحق ہونے والے امراض اور اذیتوں کی اقسام۔ انسان پر جنات کے تکلیف کے ساتھ مسلط ہونے کے اسباب۔ انسان کو جنات لگنے کے عوارض و حالات۔ معالج کے اوصاف و شرائط۔ وہ قرآنی آیات جو جنات کے لیے باعث عذاب ہیں۔ اور ہندی کی دھونی لینا۔ صحیح علاج کی طرف رہنمائی۔ جن کی تعریف، جن کے لغوی معنی چھپنے اور پشیدہ ہونے کے ہیں۔ جوہری سے مراد السحاحہ کے مؤلف ہیں، انہی کی کتاب سے ابو بکر رازی نے مختار الصحاحہ منتخب کی ہے، دیکھیے جن کا مادہ۔ جوہری کہتے ہیں جان سے مراد ابو الجن جنوں کا باپ ہے اور اس کی جمع جینان ہے، جیسے حائط بمانی دیوار کی جمع حیتان آتی ہے، اور القاموس المحیط میں ہے جنت اللیل و جن علیہ جنن و جنونن و اجنہ، یعنی رات نے اس کو چھپا لیا اور ہر وہ چیز جو آپ سے پوشیدہ ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جن علیک، یہ چیز آپ سے پوشیدہ ہے۔ اسی طرح جن اللیل جیم کے کسرہ کے ساتھ و جنونا و جنانا سے رات کی تاریکی مراد لی جاتی ہے، اور المجنتن زیادہ جنوں والی زمین کو کہا جاتا ہے، اور الجان جن کی اسم جمع ہے۔ القاموس المحیط از فیروز آبادی صفحہ نمبر 210، اور لسان العرب میں ہے جانانا جن الشیء یجنہ جنہ، یعنی اس نے چیز کو چھپا لیا اور ہر وہ چیز جو آپ سے پوشیدہ ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہ انا کا، یہ چیز آپ سے پوشیدہ ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے باحوالہ لسان العرب از ابن منظور جلد 13 صفحہ نمبر 92-93، جن اللیل یجنہ جنہ و جنونن و جن علیہ و یجنہ، جیم کے زمان کے ساتھ جنونن و جنہ، یعنی رات نے اس کو چھپا لیا، اور قرآن پاک میں ہے فلما جن علیہ اللیل، سورہ انام آیت نمبر 76، یعنی رات نے اس پر پردہ کر دیا۔ اور اسی معنی میں جن کو جن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجھل ہوتے ہیں، اور پیٹ میں بچہ کو جنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے شکم میں چھپا ہوتا ہے۔ ابو عمر بن عبدالبر کہتے ہیں اہل کلام اور اہل زبان کے یہاں جنوں کے درجہ ذیل طبقات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب وہ خالص جن کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جننی۔ نمبر 2، اگر جن لوگوں کے ساتھ گھروں میں رہنے والا ہو تو اسے عامر کہتے ہیں اور اس کی جمع عمار ہے۔ نمبر 3، اگر وہ بچوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا ہو تو ارواح کہتے ہیں۔ نمبر 4، اگر وہ خبیث اور سرکش ہو جائے تو وہ شیطان ہے۔ نمبر 5، اور اگر اس سے بھی بڑھ جائے تو اسے مارد سرکش کہتے ہیں۔ نمبر 6، اور اگر اس سے بھی تجاوز کر جائے اور اس کا معاملہ غالب اور قوی ہو جائے تو اسے افریت کا نام دیتے ہیں، اور اس کی جمع افاریت ہے۔ باحوالہ اقام المرجان از شبلی صفحہ نمبر 21، جنات و شیاطین کے بارے میں اہل توحید کا عقیدہ، جنات کے بارے میں لوگوں کی آرا مختلف ہیں، چنانچہ بعض نے تو سرے سے ان کا انکار کیا ہے، بعض نے جن کے وجود و اسباب کی طرف اشارہ کیے بغیر صرف لفظ جن کے معنی کی تشریح کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بعض نے جنات اور شیاطین کے معنی کی غیر شرعی تعویل کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام امتیں جنات کا اقرار کرتی ہیں، اور جنوں کے ساتھ ان کے اتنے واقعات ہیں کہ ان کا ذکر باعث طوالت ہے۔ جنوں کا انکار صرف جاہل فلاسفہ اور اتباع وغیرہ کی ایک معمولی جماعت نے کیا ہے، لیکن اکابر امت سے جو منقول ہے وہ یا تو جنات کا اقرار ہے یا اس بارے میں سکوت۔ باحوالہ اقام المرجان از شبلی صفحہ 21، اور ڈاکٹر ابراہیم کمال ادھم اپنی عمدہ کتاب السحر و السحرت میں لکھتے ہیں جن کے موضوع پر بحث و گفتگو مشکل ترین موضوعات میں سے ہے، خصوصاً اس لیے کہ اس موضوع کا تعلق ایک پوشیدہ دنیا کی تہ تک پہنچتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہے، اسے نہ تو کسی مادی پیمانہ سے ناپا جا سکتا ہے اور نہ حواس کے ذریعہ اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ باحوالہ السحر و السحرت از ڈاکٹر ابراہیم کمال ادھم، یہ پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے اور اس موضوع کی عمدہ ترین کتابوں میں سے ہے۔ لوگوں کے ذہن میں جنوں کے تعلق سے طرح طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں جو ان کے معاشرے اور طبیعتوں کے اختلاف نیز ان کے اندر تعلیم یا جہالت کے عام ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ لوگ دیہی علاقوں اور بیابانوں کے جنوں سے متعلق باکثرت واقعات بیان کرتے ہیں، اور انہی واقعات کے ساتھ جادو دجل و فریب اور شعبدہ بازی بھی عام ہوتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کمال ادھم رقم طراز ہیں، جن اور ان کی پوشیدہ دنیا کے بارے میں ہر چھوٹے بڑے تعلیم یافتہ اور عام مرد عورت کے کچھ نہ کچھ مواقف اور حالات و واقعات ہیں جنوں کے بارے میں لوگوں کے اعتقادات پر معلومات جمع کرنے کے لیے میں نے جس شخص کے ساتھ بھی گفتگو کی اس نے مجھے اچھی خاصی معلومات مہیا کی۔ جنوں کے بارے میں لوگوں کے اعتقادات کے بے شمار اور مختلف مصادر ہیں، چنانچہ بعض کا مصدر وہ پرانے عقائد ہیں جو لوگوں کے امور فطرت سے خوف کے سبب وجود میں آئے، بعض انسان کی مخفی خواہشات و تصورات کو مٹا دینے کا نتیجہ ہیں، بعض کا مرجع وہ خرافات اور جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جنہیں کاہن، جادوگر اور شعبدہ باز اپنے کم عقل مریضوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بعض شیطانی وسوسہ ہیں اور بعض کا مرجع شریعت اسلام ہے یا اسلام کی تحریف ہے۔ اس موضوع پر میں نے جو معلومات جمع کی ان سے معلوم یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ تمام لوگوں کا اس اعتقاد پر تقریباً اجماع ہے کہ جنوں کا وجود ہے، اور یہ اعتقاد شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق ہے، لیکن عوام الناس اس مخلوق کے بارے میں ایسی تفصیلات، باریکیاں اور ڈھیر ساری معلومات بیان کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیان کرنے والوں کے اور اس مخلوق کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں، بلکہ وہ انہیں دن کے اجالے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ جتنے لوگوں سے میں نے ملاقات کی، جس طرح ان کی اکثریت جنوں کے وجود کا اعتقاد رکھتی ہے، اسی طرح ان کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ جن ظاہر ہو سکتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور شکل کسی موٹے سانپ یا کالی بلی یا کالے کتے یا بکری کی شکل اختیار کرنا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنات اگر انسان کی شکل میں ظاہر ہو تو اس کے پاؤں بکری کے پاؤں کی شکل پر باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح اس اعتقاد پر بھی تقریباً اجماع ہے کہ جن بھیڑیے سے ڈرتا ہے اور اس کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، بلکہ وہ پورے وسوخ سے کہتے ہیں کہ جن اگر بھیڑیے کی شکل اختیار کر لے تو بھیڑیا اس پر مسلط ہو جائے گا اور اسے اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جن بھیڑیے کی بو سے دور بھاگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانی آبادی سے دور پہاڑی علاقوں میں جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ان میں سے بعض لوگ اپنے ساتھ ایک ایسا حجاب رکھتے ہیں جس میں بھیڑیے کا کوئی نشان، جیسے بال، دانت، ہڈی یا چمڑا وغیرہ ہو۔ بہت سے لوگوں کے درمیان یہ بات عام ہے کہ وہ جنات سے سخت خوف کھاتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی جن کا نام لینا چاہتے ہیں تو نام لینے سے پہلے سخت خوف کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بعض وہ لوگ جن کی پیٹھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کے طبی علاج سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آخر میں ان کا یہ اعتقاد ہو جاتا ہے کہ یہ جن کے انتقام کا نتیجہ ہے، یعنی اس شخص نے غیر شعوری طور پر جن کو اذیت دی ہوگی تو جن نے انتقاماً اس کی پیٹھ پر ضرب لگا دی ہے۔ عوام الناس بالخصوص جو لوگ جنوں سے تعامل کرتے ہیں ان کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ جنات کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، بلکہ بعض تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ جن ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، بعض جنات جن کو وہ حاضر کرتے ہیں ان سے پہلے ان کے باپ دادا انہیں حاضر کیا کرتے تھے، واللہ عالم۔ جنات کے بارے میں یہ پائے جانے والے بعض اعتقادات ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے خطرناک اعتقاد جو کہ باطل ایمان کے منافی اور عقیدہ اسلامیہ کے مخالف ہے، عوام الناس کی اکثریت کا یہ اعتقاد ہے کہ جن غیب جاننے پر قادر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ نجومیوں اور کہانوں کے دروازوں پر بھیڑ لگائے ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں جاننے کے لیے جنوں سے روابط و اتصال کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ باطل اعتقاد ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ جادو، منتر اور دھونی کے ذریعہ جنات کو ضروریات پوری کرانے کے لیے مسخر اور پابند کیا جا سکتا ہے۔ وہ جنات کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔